الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه نعم السمير كتاب الله أن له حلاوة يا أهلا من جن الدربي به فنون المعاني قد جمعنا فما تفتر من عجب إلا إلى عجبي محترم علماء طلباء اور معزز سامعین من حیث الدرس آج پہلا دن ہے افتتاح الخیر کے طور پر تو کل گفتگو رہی ہے ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہیں اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کی سمجھ کو ضبط کرنا اور امت تک پہنچانے کا عزم اور عہد کرنا ہے. اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. اہل مذاہب کا عقیدہ ہے کہ اول انسان اور اول نبی آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے انسانیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی باعثت اور اس وقت سے لے کر کے نبی آخر زمان ہمارے پیغمبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء اور مرسلین آئے ہیں. دو قول قرطبی نے نقل کیے ہیں, ایک یہ کہ 264,000 اور دوسرا قول یہ کہ 124,000. یہ زیادہ متداول اور مشہور ہے. جس طرح اس پر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان اور پہلا نبی ہے, اس طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی مبعوث نہیں ہوگا. ایک سابق پیغمبر عیسیٰ مسیح خاص حکمت الہیہ اور اسرار کے مطابق حجاب سماوات پر لے جائے گئے اور وہاں سے قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے. یہ اہل سنت کے عقائد میں سے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پیغمبر آخری دور کے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا بھی کسی بھی عنوان سے ذلی بروزی وغیرہ مصطلحات کاذبہ ہے, کسی تشریح و توضیح کے ساتھ بھی نبوت کسی درجے میں بھی موجود نہیں ہے. البتہ بعثت محمدیہ اس کی تمدید قیامت تک ہے, اور اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جو شریعت آپ کو دی گئی, جو کتاب آپ پر نازل فرمائی گئی, اسے جامع بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں یعنی مرزائی کہ نبوت تو ایک رحمت ہے, اور جب لوگوں کے گناہ بڑھیں گے قیامت تک تو نبوت تو رہنا چاہیے. تو اس سوال میں وہ تلبیس کر رہا ہے, نبوت تو باقی ہے, نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نئے نبی کی بعثت تین وجہوں میں سے ایک کی وجہ سے ہوتی ہے, سابقہ دین اور شریعت کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہو. نئی قوم قبیلے کے لیے نبی چاہیے. تو ہمارے پیغمبر اس طرح نہیں ہے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سب اقوام خلائق کے لیے. سابقہ شریعت میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اس کی زیادت کے لیے, تکمیل کے لیے کوئی پیغمبر آتا ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا بعض تحلیل اور تحریم کو درست کرنا ہے, کچھ کمی کوتاہی سابقہ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. ہماری شریعت میں کمی کوتاہی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سابقہ دین منسوخ ہو چکا ہو, اور اس وحی کے احکام اور مسائل باقی نہ ہوں, تو پھر خلائق کی ہدایت اور ارشاد کے لیے واقعتاً کوئی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہوگی. اس طرح بھی نہیں ہے, ہماری شریعت کا جو متن ہے, بنیادی حصہ ہے, وہ قرآن مجید ہے, اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تین وجوہات میں سے ایک وجہ بھی موجود نہیں ہے, اس لیے نئے نبی اور رسول کی آمد یہ محال ہے. اور خاتم النبیین کی احادیث علی تحقیق متواتر ہے. متواتر احادیث ان کو کہتے ہیں جو وزن میں اور قوت میں قرآن مجید کے برابر ہو. چنانچہ امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, اور اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس کے ذیل میں 100 آیات اور 250 احادیث پیش کیے, اور اس سے ثابت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختام نبوت یہ قطعی الثبوت و قطعی الدلالات ہے. یہ تبرکن میں نے بعض باتیں عرض کی, اور تیمنن ذکر جمیل کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمر دی گئی اور وہ آپ نے پوری فرمائی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور فرمایا کچھ وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے, اور کچھ وعدے آپ کے انتقال کے اور دنیا سے جانے کے بعد پورے ہوں گے. اشارہ فرمائے کہ آپ کے بعد بھی قیامت تک دین محفوظ رہے گا, اور خدائی مواعید پورے ہوتے رہیں گے. دو چیزیں رشد ہدایت کے سرچشمے تھے. کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو، ایک قرآن مجید اور دوسرے وجود مسعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موعود عمر پوری فرمائی اور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو معجزہ آپ کو دیا گیا وانتم تتلى علیکم آیات اللہ، انہیں نہ منسوخ ہونے دیا نہ ممحو ہونے دیا، بلکہ فرمایا کہ قرآن تو قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید تو نہیں تھا، جیسے عیسیٰ مسیح کو زندہ رکھا ہے اس طرح ہمارے رسول کو الناسوتی عالم میں ہی قیامت تک زندہ رکھ سکتے تھے، لیکن یہ حکمت کار فرما نہیں ہوئی. اور قرآن کی جامعیت اور قرآن کی آفاقیت اور عالمیت کے پیش نظر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جو آپ کا قائم مقام ہے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. علماء کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، اپنی جگہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں کل ما یتعلق بالقرآن، ہر وہ چیز جو قرآن سے مس رکھتی، خواہ وہ صرف کے علماء ہیں، نحو ہے، منطق ہے، عروض ہے، بیان ہے، بدیع ہے، معنی ہے، فروع ہے، اصول ہے، جس علم اور فن کا جس درجے میں بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اور اس کے علماء کو قرآن کے لیے محفوظ فرمایا ہے. جس طرح 100,000,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، صحیح قول کے مطابق صحابہ کی تعداد بھی 100,000,000 ہے، اور احادیث نقل کرنے والے رجال اور روات الحدیث ان کی تعداد بھی 100,000,000 ہے. یہ حکمت تکوینیہ ہے، سربست راز ہے، اس میں بندوں کا دخل نہیں ہے، صرف عجب انگاری ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، بالتفصیل مسئلہ واضح ہے. 40 سال عمر ہونے کے بعد قرآن کا نزول ہونے لگا، اور 23 سال کا عرصہ نزول قرآن میں صرف ہوا ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح یہ قرآن رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوگا اور آپ کے دل میں اس کو بٹھائیں گے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول میں پوری زندگی نبوت کی صرف ہو گئی ہے. قرآن کا نزول مکمل ہوا اور 4 دن بعد حضرت کا وصال ہوا ہے. آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، 4 دن پہلے نازل ہوئی. قرآن تک آپ کی زندگی رکھی گئی ہے. اس میں اشارہ ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جو قرآن میں صرف ہو جائے. آپ جب یہ دیکھیں گے کہ صبح 7:30 سے 1 بجے تک، 12:30-1 تک بیٹھیں گے تو اوسان گرم ہو جاتے ہیں. انسان عجیب ہے، یہ ارادوں سے ہی متاثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر قرآن ہم پڑھے اور یہ کام نہ ہوتا تو یہ وقت ویسے ہی ضائع ہو جاتا. تو چلو چند روزہ زندگی میں اگر کچھ ایام مسجد میں قرآن مجید کے سوچ اور فکر میں اور سیکھنے میں اور پڑھنے میں لگ گئے ہیں تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اور یہ عمل زندگی بھر کے لیے ناموس عمل ہوگا، بہترین عمل ہوگا. اچھا سوچا کرے تو ہمت بڑھے گی، کمزور سوچا کرے تو ہمت پست ہو جائے گی. اور حکم آیا ہے کہ بہترین سوچے، انما الاعمال بالنیات کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کے لیے عمدہ نیت چاہیے، کبھی بھی کمزور نیت نہ کرے. اور انسان پر خود اپنے ارادے اور عزم کا سخت اثر ہوتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ لعلکم تتفکرون، لعلکم تتفکرون، اور سوچنا چاہیے آپ کو. تو جس سوچ کی دعوت قرآن دیتا ہے وہ کوئی سوچ ہوگی، عقدے حل کرنے والی سوچ، مشکلات آسان کرنے والی سوچ. مشائخ اور اساتذہ اگر یہ سوچے کہ زندگی پوری قرآن میں گزر رہی ہے، ان ایام کی کیا ضرورت ہے، تو ان کی بھی ہمت پست ہو جائے گی. لیکن حکم یہ ہے کہ دین کی موافقت میں، حمایت اور نصرت میں جو گھڑیاں گزرتی ہیں وہ بہت اعلیٰ اور قیمتی ہے. قیامت کے دن اور زندگی اس زندگی پر رشک کرے گی، غبطہ کرے گی، اور کہے گی کاش کہ پوری زندگی اس طرح گزرتی. تو اپنا ارادہ، نیت اور عزم یہ بھی درست رکھے، اور بہت اچھا سوچا کرے، خراب نہیں سوچا کرے. اور دیکھو قرآن مجید کے آخری دو سورتوں میں دیکھے، ایک سورت میں تو حواسد سے پناہ ہے، من شر حاسد اذا حسد. تو حاسد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا اچھا حال برداشت نہ کرے. تو دوسری سورت میں فرمایا الخناس الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے ارادے خراب کرتا ہے، اندر اندر سے نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اصح الکتب میں امام بخاری جیسے شاہ سوار امت نے وحی کی ابتدا بھی اعمال بالنیات سے فرمائی، بتانے کے لیے کہ وحی کا کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی اور بری نیت میں فرق بتا دیا. یعنی اگر وحی نہ ہوتی تو لوگ اچھا اور برا نہیں سمجھتے، اگر وحی نہ ہوتی تو لوگوں کو حسنہ و سیئہ، نیکی اور بدی کا فرق نہیں ہوتا. یہ وحی کا کارنامہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ لوگ اچھی اور بہترین نیت کر لیتے اور اللہ آسان کر دیتا ہے. آج آپ کے درس کا پہلا دن ہے، اور اس طرح کئی دن تک آپ تشریف فرما ہوں گے، تو نیت کا مادہ مستحکم رکھے. نیت اتنی مضبوط کر لے کہ کوئی پہاڑ بھی آئے مقابلے میں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے. اور یہ قرآن کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے کیا سازشیں کی بڑی بڑی، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر چین کی سازشیں اتنی زہریلی تھی کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے. اے پیغمبر، آپ کے دعوی نبوت کے مقابلے میں، آپ کے بیان قرآن کے مقابلے میں، آپ کے دینی عظیمت اور استقلال کے پائے ثبات کے مقابلے میں جو سازشیں انہوں نے آپ کے خلاف کی، اگر وہ سازش کسی پہاڑ کے خلاف ہو جاتی تو پہاڑ جگہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا. لیکن پیغمبر کا عزم اور ارادہ پہاڑ سے بڑھ کر ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، یہ سوچ نبی نہیں کہ جو وعدے اللہ نے کیے پیغمبروں کے ذریعے وہ نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کے پاس طاقت بھی ہے اور بدلہ لینے کی شان بھی. بعض اوقات طاقت نہیں ہوتی تو بدلہ کس طرح لے گا, اور کبھی طاقت ہے لیکن مزاج نہیں ہے. فرمایا نہیں, عزیز ذنتقاب, غلبہ بھی ہے اور شان بھی, ضرور وعدے پورے کرے. کتنی بڑی تسلی ہے. بعض بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سکول پڑھتے تھے, ابتدا میں بچے سکول میں ہوتے تھے, تو وہاں معائنے کے لیے ایک انگریز افسر آیا بڑا, اور اس نے بچوں سے معائنے میں پوچھ دیکھتے رہتے تو مفتی صاحب خوبصورت سے بچے نظر آئے, کہا آپ پڑھ کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گا. کہا کہاں سے؟ کہا ہندوستان سے. اس وقت ہندوستان تھا. تو اس افسر نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے. کہا چھوٹا بچہ ہے, سمجھدار نہیں ہے, سمجھا دوں گا, پتہ نہیں کسی استاد نے شرارت کی ہوگی, انتہا پسندی سکھائی ہوگی. وہ انگریز افسر دفتر میں جا کے بٹھائے گئے, ہیڈ ماسٹر صاحب کے پسینے چھوٹے, یہ تو انگریزوں کے بغل بچے ہوتے ہیں. اور بہت تقریر کی کلاس میں آ کے اور مفتی صاحب کو جو چھوٹے بچے تھے خطاب کیا اور کہا کہ آپ اس طرح نہیں کہیے, تو ہماری زندگی ختم کر سکتے, ہندوستان کے مالک ہے یہ ہے وہ ہے. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سدھر گیا اور اچھا ہو گیا تو پھر اس افسر کو لے آئے اور کہا کہ دوبارہ پوچھئے. تو انہوں نے کہا آپ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہا آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہاں سے نکالوں گا. تو انگریز بہت شاطر اور سمجھدار ہوتے تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی بڑا کام کرے گا, اس کا اسکالرشپ یعنی مہانا وظیفہ بڑھا دے. بات صرف میں نے یہ سمجھانی ہے کہ اپنے عزم میں, خیر کے کاموں کے عزم میں, شر فساد و معاصی وہ عزائم نہیں, وہ تو شیاطین کے کام ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا, گندی اور ناکارہ باتیں اور فضولیات اور اباطیل اور اکاذیب کا خیال وہ تو تباہی ہے, نقصان کی بات ہے. اور حدیث میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آ جائے گا اور وہ تم سے یہ کہلوائے گا خلق اللہ الارض وخلق اللہ السماوات وخلق اللہ الجبال, اللہ نے آسمان پیدا کیے, زمینیں پیدا کی, پہاڑ پیدا کیے, یہ سب اچھی بات ہے. اب درمیان میں یہ خیال ڈالے گا کہ فمن خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. حضرت نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو تھوکے, لعنت بھیجے شیطان پر, اور فلیتعوذ باللہ, اور اللہ کی پناہ میں آ جائے. معلوم ہوا کہ اس طرح کے خیالات لانا ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس کی کوئی جواب نہیں دیا ہے, یہی جواب کافی ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے, عقیدے اور دین سے ہٹانے والا خیال ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا خیال ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس لیے خیال میں جس کو ہم حوادث کہتے ہیں, حواجس کہتے ہیں, اوہام اور وساوس کہتے ہیں, ان میں بھی ایک حد تک پابندی. تبھی تو آخری صورت میں وسواس و خناس سے پناہ مانگنے کا کہا کہ اس جیسے احوال سے اور اس جیسے عناصر سے آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو بھی بچانا ہے. قو انفسکم وآلیکم نارا, خیال اور فکر میں آزادی نہیں ہے, کمزوری ہے. کمزوری اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نہ چاہے پھر بھی ایسا خیال پیدا ہو جائے. اور عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ اسے تھوکے اور اس سے باز آ جائے اور اس کو برا کہے, اللہ اس سے نجات عطا کر لے. امام رازی نے تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ خیالات, شیطانی وساوس اور مفاسد, یہ اس سے ایک چھوٹا سا کاٹنے والا کتا بن جاتا ہے, چھوٹا سا. چھوٹا سا بالکل, اور وہ پیچھے پڑا رہتا ہے. تو جب یہ تھوک لیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, توجہ سے پڑھ لیتا ہے, وہ مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے بالکل. اس کا علاج چھرا نہیں ہے, اس کا علاج گولی نہیں ہے, اس کا علاج ہتھوڑا نہیں ہے, اس کا علاج جو نبی نے بتایا, معالج اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے وہ بھاگے گا. کیونکہ نبیوں کی باست اور خاص کر ہمارے پیغمبر کی تشریف آوری شیطانی خیالات اور شیطانی عناصر کے مقابلے میں بڑی کامیاب ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا کہ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کو منا کے مقام پر, اور اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجر کو ابلیس ظاہر ہوا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا, کہاں لے جا رہے بیٹے کو, یہ تو میں نے دل میں خیال ڈالا تھا, بیٹے کو کوئی باپ قتل کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نیچے جھکے اور کنکر مارے, جمرہ عقبہ کی رمیتے ہو گئی. پھر بی بی ہاجر کے سامنے ظاہر ہوا, انہوں نے بھی جھک کے کنکر پھینکے, اعوذ باللہ پڑا, اب اور جمرہ وسطی کی رمی واجب ہو گئی. اب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کے اتباع میں اس سے بچنے کی کوشش کی, اللہ سے مدد مانگی. یہ کتنے زمانے گزرے ہیں, لیکن دیکھو ہمارے پیغمبر کا جب دور آیا اور حج کے موسم میں رمی کا مسئلہ آیا, تو آپ نے حج کے اخیر میں 3-4 دن تک امت کو کہا کہ اپنے ہاتھ سے کنکر لے کے پھینکو, اس کو ایسا پھینکو. یہ دیکھیں, یہ مقابلہ دیکھیں ذرا. شیطان کی طرف کنکر پھینکو, یہاں آپ کے بڑے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اللہ نے بچایا تھا, تو آپ بھی اس کی طرف کنکر پھینکے. اور حدیث میں ہے کہ رمی کے دنوں میں جب حجاج کرام رمی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کنکر ہر جمرے کو جو شیطان کا قائم مقام تابوت بنائے اس کی طرف پھینکتے ہیں, تو پوری دنیا میں شیاطین زخمی ہو جاتے ہیں. کتنا مؤثر ہے وہ پوری دنیا میں. اب پہلے زمانے میں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا, اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شیطان کیسے جنت چلا گیا. شیطان تو جنت جانے کا نہیں ہے, اور آدم علیہ السلام اور حوا تو جنت میں تھے. تو قرآن نے کبھی بھی نہیں کہا کہ شیطان جنت گیا. قرآن نے کہا فوسوس لہما, شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. لیڈر باہر بیٹھا رہتا ہے اور فساد شہر میں کرا دیتا ہے, لمحوں میں اس کے فسادی لوگ ہوتے ہیں, وسوسے ڈال لیتے ہیں. تو جب ناکارہ عناصر دور سے نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو نیک اعمال میں بھی اللہ نے یہ طاقت ڈالی ہے کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو, دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں, دور تک. آپ چند افراد سینکڑوں ہزار کے قریب یہاں جمع ہو کے تفسیر پڑھتے ہیں, اس طرف سوچے کتنا بڑا شہر ہے, کتنے کروڑوں کی آبادی ہے, لیکن یہ نہ سوچے, یہ سوچے کہ کروڑوں انسانوں کے لیے ایک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے کافی ہے, قیامت تک کے لیے. کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل شریعت میں موجود نہ ہو. ہاں, حل تلاش کرنے والے علیحدہ ایک طبقہ ہے جس کو فقہاء راسخین کہتے ہیں, مجتہدین کہتے ہیں, وہ لوگ جن کا علم کمال کے درجے میں ہو, انہیں جب مسئلہ پیش آتا ہے وہ قرآن مجید کی طرف اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور اللہ ان کے دل و دماغ میں اس کے دلائل ڈال لیتا ہے. سنن ابی داؤد میں اور ترمذی میں یہ حدیث وارد ہے کہ جب معاذ ابن جبل کو آپ یمن بھیج رہے تھے, تو آپ نے ان سے کہا وہاں تو اہل کتاب زیادہ ہے, اور وہ لوگ سوالات لے کے آئیں گے، مسائل لے کے آئیں گے، بمت اقضی، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو معاذ نے کہا بکتاب اللہ، قرآن مجید کے مطابق. آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر واضح حل اور واضح قسم کی آیت آپ کو نہ ملی، قال بسنت رسول اللہ، پھر پیغمبر کی سنت جو قرآن ہی کی تفسیر اول ہے اس کے مطابق فیصلے کروں گا. آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اس میں بھی نہ ہو، جو کا تو اسی شکل و حیات میں ملنا تو مشکل ہے. تو معاذ نے کہا اجتہد برائی، پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ قیاس مظہر ہے، اجتہاد غیر نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کے سربلند علوم کا نام ہے. جب آپ نے یہ سنا کہ اجتہد برائی، میں فیصلے اجتہاد سے کروں گا، قرآن کریم اور سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلے کروں گا، تو حضرت نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى. قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا تو آپ نے کہا کہ مشکل پیش آ سکتی، سنت کے مطابق تو حضرت نے واضح کیا، لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں اجتہاد کروں گا تو آپ سمجھ گئے کہ جس امت میں اجتہاد کا جذبہ ہو اور اجتہاد کی صلاحیت ہو وہ قرآن اور سنت سے صحیح معنوں میں کام لے سکتے ہیں، ان کا استدلال ہمیشہ قوی ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلے قرآن اور سنت کو دیکھتے ہیں. تو اجتہاد پر آپ خوش ہوئے کیونکہ اجتہاد استنباط عن الکتاب والسنۃ ہے. جو ہمارے دنیا کے حلقوں سے تشریف لائے وہ بھائی ہمارے گھبرائے نہیں، یہ ابتدا ہے، اس سب کی تشریح بعد میں ہو جائے گی انشاءاللہ. مرد کا کام گھبرانا نہیں ہے، مرد کا کام جم جانا ہے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ مدرسوں کے طلباء ہیں، علوم پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کو ہراول دستے کی طرح رکھنا پڑتا ہے. مصلے پر جو امام قرات کرتے ہیں تو آپ ساری صورتیں جانتے ہیں کیا، اور آپ کو یہاں تک پتہ ہے کہ امام کیا پڑھے گا، اقتداء ہے، ٹھیک ہے، بس نماز آپ کی ہو جاتی ہے، ثواب پورا ہوگا، جماعت کا اجر 25 گنے یا 27 گنے ملے گا آپ کو، اور اسی جماعت کو چھوڑنے سے آپ کو نقصان پہنچے گا. تو جم کے رہنا، پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ. صرف ایک مثال اس کی وضاحت کے لیے دیتا ہوں، امام محمد ابن الحسن شیبانی کے حالات میں لکھا ہے، جو ہمارے فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، کہ حضرت جب امام اعظم کے درس میں آئے داخلے کے لیے تو امام صاحب سے نے پوچھا حفظت القرآن، قرآن شریف یاد ہے؟ اور نے کہا کہ لا نہیں. کہا اول ما نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسوله ثم بقضايا الصحابہ ومشاجراتهم ثم الذين بعدهم فهم رجال ونحن رجال نختار ما نشاء ونرد ما نشاء. فرمایا کہ ہمارے درس میں تو پہلا کام ہی قرآن مجید کا ہے، اس سے استدلال ہوگا. مجتہد ہے نا، دیکھیں مجتہد کیا راس الاجتہاد ہے، اور پھر پیغمبر کی سنت سے، اور پھر صحابہ کے جو واقعات اور فیصلے ہیں ان کو بھی سامنے مجھے رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اور ہم برابر ہیں، ان میں سے بعض اچھی چیزیں لیتا ہوں بعض رد کرتا ہوں، کیونکہ حضرت خود تابعی اور تبع تابعی. امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں دے رہے، تو فقام وغاب 6 أو 7 أيام ثم جاء وقال حفظت، 6 یا 7 دن کے بعد آئے, امام صاحب کے سامنے بیٹھ گئے, کہا یاد کر لیا. کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہ مومن الخلق انسانا. اللہ نے عجیب نادر روزگار لوگ پیدا کیے. بلوغ الامانی فی اخبار محمد ابن الحسن الشیبانی میں بلاد عرب کے محقق عالم شیخ الاسلام زاہد الکوثری نے نقل کیا ہے. مولانا عبدالحی صاحب نے بھی تعلیق الممجد فی شرح موطأ امام محمد میں نقل کیا ہے, اور حضرت کی تیسری کتاب تذکرۃ الراشد میں بھی ہے. صحیح بلیغ اور جہد بہت ضروری ہے علوم کے لیے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کن تکالیف کے ساتھ ملا ہے. آپ مشرکین اور شرک سے تنگ آ کر غار حرا جاتے تھے, وہاں الگ تھلگ ہو کر کے عبادت فرماتے تھے, اور وہاں فرشتہ نمودار ہوا جبریل, اور آپ کی خدمت میں قرآن کا نزول شروع ہوا, جیسے کہ واقعہ تفصیلاً آ رہا ہے. تو قرآن مجید کے فہم کے لیے اور ادراک کے لیے مضبوط عزم چاہیے, پختہ عزم. ویسے کراچی کا ماحول پہلے سے ہی کمزور ہے, بڑے بڑے قیمتی علماء شہید کیے گئے ہیں. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اور پھر موجودہ احوال میں بھی بعض عناصر غلط پروپیگنڈے کر رہے ہیں, لیکن یہ جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں ان کے عزائم اور ارادوں کو سلام, یہ پہلے سے بڑھ کر ہے. بظاہر عقل کا تقاضا ہے کہ یہ ادھر کا رخ نہ کر دیں, نہیں وہاں تو ایسی بے ابروئی ہو رہی ہے اور نامناسب فضائیں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پندرہویں صدی کے طلباء کے ارادے دیکھنے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارادوں میں خالص اور مخلص رکھے, اور اللہ ان میں اور ہم میں کبھی بھی کمی اور خلل نہ واقع کرے. یا ایک بوڑھا سا آدمی ابھی ڈنڈا لے کے گھوم رہا تھا, یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ و تفسیر کے درس میں رہے, وہ مولانا عبداللہ بھیلوی اور مولانا عبداللہ درخواستی جو مولانا حسین علی صاحب, مولانا حسین علی صاحب اپنے زمانے میں قرآن کا چشمہ اور توحید و سنت کی نہر مانی جاتی. سارے مولویوں نے دیوبند کے بعد ان علاقوں میں توحید و سنت کا بیان ان سے سیکھا ہے. ان کے اولین شاگرد تھے مولانا عبداللہ بھیلوی اور مولانا عبداللہ درخواستی, ان کے بھی شاگرد رہے, اور یہ شجابات سے چل کر کے یہاں آتے ہیں, اور ان کا عالم دیکھے 70-80 سال عمر ہو گئی ہے. ایک عجیب ذوق اور شوق ہے قرآن ہے. یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 20 سال پہلے جو درس میں شریک تھے آج بھی وہ اور طلباء سے ایک ہفتہ پہلے آئے. ذوق او ہرگز نیابت بلبلا دربوستا. سچ یہ ہے کہ ان کے عزائم دیکھ کر ہم جیسے کمزور بھی پرعزم ہونے لگتے ہیں. جب بہادروں میں رہو گے تو بہادر بن جاؤ گے, اور جب بزدلوں میں رہو گے اور ان کے ساتھ سروکار رکھو گے تو ہمت ہار لو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے والد شاہ ولی اللہ نے جب مجھے استاذ کے پاس بٹھانا چاہا, شاہ ولی اللہ بہت بڑے آدمی ہیں ہندوستان میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب شان دی, اس سے پہلے بھی محدثین ہوئے ہیں, طاہر پٹنی صاحب مجمع البحار, زبیدی بلگرامی صاحب تاج العروس, علی متقی صاحب کنز المال, یہ سب پہلے کے لوگ ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ سب پہلے کے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ان سب کے درس آگے چل کر ختم ہو گئے، مگر شاہ ولی اللہ سے جو درس شروع ہوا ہے وہ پھر ختم نہیں ہوا. اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب شجر توبہ ہے، شجر توبہ، اتظہر افنانہا فی سائر العالم، ان کی شاخیں اور ان کی ٹہنیاں ہر جگہ نظر آتی ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب کا بیٹا ہے اور وہ استاذ کے پاس سبق کے لیے بیٹھتا ہے، تو استاذ سے استاذ جی نے شاہ ولی اللہ سے پوچھا کہ بچے کو کیسے پڑھاؤ؟ اور انہوں نے کہا ان کو دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں. کیا کہا؟ محبت سکھا، بس اور سبق کی ضرورت نہیں. کوشش کرے کہ میرے بیٹے میں دین اور دین والوں کی محبت جم جائے. تو اپنے زمانے میں جب شاہ عبدالعزیز کے درس میں 18,000 محدثین ایک وقت میں ہوتے تھے اور دہلی کی گلیاں کوچے تنگ ہو جاتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، اس وقت شاہ عبدالعزیز سہدری کے سامنے ٹہلتے ہوئے ٹہلائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، روحے پہ درم شاد کے او گفتبا استاذ. میرے والد صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، جنہوں نے میرے استاذ کو کہا تھا، فرزند مرا عشق بے آموز دیگر ایج، میرے بیٹے کو دین والوں کا عشق اور محبت سکھائے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اس کا عنوان میں نے دوسری طرح رکھا، عزم، مستقل عزم، استقلال نیت، قوت مردانگی، جوان مردی اور پختہ ہمت والا آدمی. نیت میں فتور نہ آنے دے. بالکل ایسی مضبوط نیت کہ بقیہ چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائے. دیکھو پیغمبر نے کیسی تنبیہ کی، وہ جو صحابی کا گھر بن رہا تھا اور آپ تشریف لائے، اس سائڈ پر اور اس سائڈ پر کچھ جگہ خالی تھی اوپر دیوار میں، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا یہ ٹھنڈی ہوا آنے کے لیے کہ کمرے میں حبس نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کاش کی نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز سنوں گا تو جب تک یہ مکان رہتا آپ کو ثواب بھی ملتا اور ٹھنڈی ہوا بھی آتی. یہ کام ہے نبی کا اور نبی کے لوگوں کا کہ وہ لوگوں کے ارادوں میں بلندی پیدا کرتے ہیں. ایک آدمی زمین میں بیج ڈالتا ہے گندم کا، آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں ڈالتے ہیں، وہ کہے گا گندم چاہیے، اناج چاہیے. اب بھوسا، گھاس، ہرا، وہ خود ہی ساتھ آتا ہے، کیونکہ مقصود جب بلند ہو تو غیر مقصودی چیزیں وہ تو ساتھ تباہ ہو کر کے آتی ہے، تابع ہو کے چلتی ہے نا. اور اگر وہ آپ کو کہے کہ مجھے بھوسا چاہیے بھینس کے لیے، تو آپ کہیں گے کتنا کم عقل ہو، بھوسا تو تب ہوگا کہ پہلے اناج پیدا ہوگا. تو مقصود زندگی، قوام حیات اناج ہے، بھوسا تو نہیں ہے، وہ تو جانوروں کا خوراک ہے. بس یہی فرق ہے شرائع میں اور غیر شرائع میں، کہ شرائع نے لوگوں کو وہ ترتیب اور وہ تدوین اور اس طرح تربیت فرمائی کہ لوگوں کے عزائم اور ارادے سربلند ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں حدیث نے بڑی کتابوں میں ابتدا کے اندر حدیث انما الاعمال رکھی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے کہ دنیا سے دین بن جائے اور عام زندگی سے خاص زندگی بن جائے اور ثواب محفوظ ہو جائے. اور جب نیت صالح ہو اور مستقل ہو تو آدمی پیچھے ہٹتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا. ہو یہ سیاسی لوگ اور جیسے بھی، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں قابل تحسین ہے، گرفتاریاں اور قسم قسم کے ایف آئی آر کٹنا، پولیس ان کا تعاقب کرتی ہے اور ہر افسر اور وزیر ان کے خلاف، لیکن وہ ہے بلا کا ہمت، جہاں اس کو موقع ملے اسی طرح تقریر کرے گا، اور جتنے جلسے میں ان کا ہنگامہ ہو جائے اور مقدمہ درج ہو جائے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، حکومت کے نوٹس میں آ گیا ہے. چنانچہ یہ قاعدہ بن گیا کہ جس لیڈر کو فیل کرنا ہو اس کا نوٹس حکومت نہیں لیتی، اور جس لیڈر کو سامنے لانا ہو، اس کی اہمیت پیدا کرنی ہو، اس کی ورن کاٹ دیتی ہے، اس کے اوپر پابندی لگا لیتی ہے، اس کو جیل کے اندر سلاخوں سے باندھ لیتی ہے، اس عوام کے اندر ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، جوش خروش آ جاتا ہے، اور ایک دن لالا روانہ ہو جاتا ہے آنسو سے روتے ہوئے. تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے. میرے عزیزو، تفسیری نشست کے لیے بھی آپ کے پختہ عزم کی سخت ضرورت ہے. اور پختہ عزم کیسے ظاہر ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میری اس تقریر کا یا اور بزرگوں نے مجھ سے پہلے مختلف جگہوں میں آپ کو سبق میں حسن نیت پر کمال کا بیان کیا ہے؟ فجزاهم اللہ عنا وعن الدین احسن الجزا. اللہ تعالیٰ کسی کی بات مؤثر بنائے پختو کہ وہی مریض دی جوڑ شی ہو دچا پدارو، مریض صحت مند ہو جائے کسی کی بھی دوا سے، مقصود تو شفا و صحت ہے. جب ایک شخص پرعزم ہو اور اس کو استقلال ہو پروگرام میں، تو تین آثار ہوتے ہیں یاد رکھنا. پہلا اثر یہ کہ وہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے، سب سے پہلے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم کا خاص شاگرد ہے. آہا سبحان اللہ، امام کی شان میں کیسے اشعار کہے. فلانت ربنا آداد رمل الا من رد قول ابی حنیفہ. وہ قدر جانتے تھے، اس لیے کہا ہے کہ امام کے قول سے اختلاف تو کر سکتے، رد نہیں کر سکتے، ویسا کمزور آدمی نہیں تھا. المتوفا 181 ہجری. کہتے ہیں کہ یہ شروع عمر میں ایک خاتون پر عاشق تھے، اور وہ خاتون صبح اس مکان سے دوسرے مکان میں جاتی تھی، تو یہ اس دوران اس کو دیکھ لیتا تھا. پوری رات اس مکان کے نیچے کھڑا رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور وہ یہاں سے وہاں چلی جائے، میں دیکھ نہ لوں. ایک دن ہدایت کا آ چکا تھا، تو ہاتف سے غیب سے آواز آئی کہ اے ابن المبارک، آپ نے ایک مجازی محبوبہ کے لیے کتنی راتیں ضائع کی، کبھی ایک رات ہمارے لیے بھی ایسا بیدار رہی ہے اور روئی ہے؟ بس وہ دن تھا اور آج کا دن تھا جو حضرت کی ہدایت کا دن تھا. اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرمائی. اور جب یہ قصہ سناتے تھے تو فرماتے تھے ایک آدمی تھا، اپنا نہیں سناتے، کہ ایک آدمی تھا، اس کی خوش قسمتی آئی تھی. اللہ اللہ، اور شاک کا عجیب نظام ہے. اور وہ ایک شخص نے کہا اپنے محبوبہ اور معشوق کے لیے، اگر آتر کشی راضی بدستارت دلے مارا، بخالے ہند و اش بخشم سمرقندو بخار آرا. کہ وہ میری محبوبہ جس کے خال لگے ہوئے ہیں، اگر وہ میرے ہاتھ آئی تو میں سمرقند اور بخارا انعام میں دے دوں گا. سمرقند اور بخارا جس بادشاہ نے بنائے تھے اس نے بلا لیا، کہا پاگل کہیں کا، میں نے کتنی دنیا خرچ کی، آبا و اجداد کے خزانے لٹائے، تب جا کے سمرقند اور بخارا میں نہریں جاری ہوئی، باغات لگ گئے، لوگ آباد ہوئے، منڈیاں بازار سرسبز ہو گئے، اور تو محبوبہ کو دیتا ہے، تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا غلط گفتم خطا کردم نہ دانستم، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اگر آتر کشی راضی بدستارت دلے مارا، برائے یک نظر دلبر ببخشم ہر دو عالم را. اس کی ایک نگاہ پر دونوں جہان دے دوں گا، وہ تو تیرے نہیں ہے. تو بادشاہ گلے ملنے لگا، کہا معافی چاہتا ہوں، آپ کا ارادہ بلند ہے، آپ کو بادشاہ پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کی چیزوں، چند روزہ اور چند گھڑیوں کے ساز و سامان کے لیے لوگ پختہ رہے، تو قرآن مجید سیکھنے والے اور قرآن مجید کے درس میں آنے والے وہ مضبوط رہے. اور مضبوطی کا پہلا اثر وہ بیداری ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، بس یہ ایک کام ہے. ہمیں دیکھیں نا، دسوں مدرسے ہیں الحمدللہ، ایک محتمم کے ان تعطیلات میں کتنے کام ہوتے ہیں. مدرسے کوئی کاغذوں سے چلتے ہیں کہ ہوا سے چلتے ہیں؟ اس میں سارا نظام درکار ہوتا ہے، ہر شعبے میں نفقات و اخراجات کی برمار چاہیے، لیکن سب قرآن پر فدا ہے. اور ایمان اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہم درس دیں گے اور اللہ کی نصرت و امداد کی بارش آسمان و زمین سے ہوگی، نیچے سے خزانے ابلیں گے اور اوپر سے بارشیں ہوگی. اور ایسا ہو رہا ہے. لم اقم بدعائے کرب شقیہ، اور آپ کو بھی یہ سبق مجھ سے پڑھ کے جانا ہے. اپنی جگہ بیٹھ کے درس دیں گے اور سارا جہان آئے گا، جو آپ چاہیں گے وہ آئے گا. لیکن اول اخرد ازان وقے اور بیا اخرد اخکار وقے، اسے تش پتورا اور کالو خان تب گورا پدے کار نگی فختانہ وہی اول اخرد ازان وقے اور بیا اخرد اخکار وقے. در رہ منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرط اول کا دما است کے مجنوب بشی. اس جیسے سرگردان ہونا چاہیے. اللہ اکبر، الحمدللہ. تو ایک گزارش تو یہ ہے آج کہ ذرا سویرے تیار ہو، اور الحمدللہ جو ہمارے طلباء ہے یا درس میں آنے والے حضرات ہیں وہ اپنے شوق و ذوق سے تشریف لاتے ہیں. میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ان کی تائید بھی ہو جائے اور ان میں کمزوری نہ آئے. بہت سویرے تیار ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت جو کام سویرے سویرے کرے اس میں ان کی مدد فرما. یا اللہ یا اللہ. اور دنیا کے مذاہب میں اول و آخر مذہب اسلام ہے جس میں اوقات کی قدر ہے، یاد رکھنا، کیونکہ ہماری رات ختم ہوتے ہی الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں، نیند چھوڑو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کلمات بلال نبی کے گھر کے سامنے جا کے اٹھانے کے لیے کہتے، حضرت نے کہا یا بلال نعم الکلمات اجعلها فی اذانک الفجر، بہترین باتیں ہیں فجر کے ساتھ ہی کہو کہ پوری امت مستنیر ہو جائے.